وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ شمالی وزیرستان کے غلام خان سرحدی کراسنگ کو کھولنے کے فیصلے سے شروع کریں گے جو پاکستان اور افغانستان کی تجارتی حجم میں کمی کے بعد کیا جا رہا ہے. آگے چل کر ہم سینٹ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی توہین رسالت قانون کے حوالے سے تجویز اور آخر میں اسرائیلی صدر بنجامن نتن یاہو کی صدر ٹرمپ سے ملاقات پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی ان تینوں موضوعات پر ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاک افغان چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا, جبکہ سرحد سے اور چمن کی سرحد سے رپورٹنگ کرتے ہیں نور زمان اچکزئی. اس حوالے سے ہم سب سے پہلے آپ کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں غلام خان نامی سرحدی راستہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کے لیے بدھ 7 مارچ سے دوبارہ کھولا جا رہا ہے. شمالی وزیرستان میں مقامی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف 2014 میں ضرب عزم نامی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد یہ سرحدی راستہ بند کر دیا گیا تھا. غلام خان سرحدی راستہ کھولنے کا اعلان ایسے وقت سامنے آیا جب یہ خبریں گرم ہیں کہ دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ 2 برسوں کے دوران تجارت کے حجم میں 50% تک کمی آئی ہے. پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں نئے سرحدی راستے کو کھولے جانے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا.
لیکن یہ بات یہ ہے کہ سارے راستے امپورٹنٹ ہیں. افغانستان اور پاکستان کی جو ٹریڈ کا جو ولیوم ہے, اٹس اے ہیوج ولیوم, 2.7 بلین ڈالرز کا ہوا کرتا تھا, اب گھٹ کے وہ کم ہو گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ٹریڈیشنل روٹس ہیں, جو ہسٹوریکل ٹریڈ ہے, جو ان کی پیرل ٹریڈ ہے, میرا خیال ہے اٹ از اے ویری وائز ڈیسیشن. اور دونوں ملکوں کے درمیان سارے سرحدیں, سارے راستے جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اسی سے جو ہے نا وہ ٹریڈ بڑھے گی اور آپس کے تعلقات میں بہتری آئے گی.
زبیر موتی والا نے کہا کہ دو طرفہ تجارت میں کمی کے باعث ایران, بھارت اور چین کی مصنوعات نے افغان مارکیٹ میں جگہ بنا لی ہے.
جو دونوں ممالک کے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں وہ ڈیٹوریٹ ہوئے اوور دا ٹائمز یہ 2 سال کے اندر. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایپٹا یا ایپٹیکا یا جے ای سی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ہر 6 مہینے کے بعد یا جب ریکوائرڈ ہو اس وقت میٹنگ کر کے اس کو حل کر لیا کرتے تھے. جب اگر نہیں ہوتی ہیں میٹنگیں تو پھر غلط فہمیاں بھی بڑھتی ہیں.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان روابط میں حالیہ ہفتوں میں بہتری آئی ہے, جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے بھی اپنے ایک حالیہ بیان میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی خواہش کا اظہار کیا ہے, جس سے توقع کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں پائے جانے والے تناؤ میں کمی آئے گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم سرحد پر سینئر صحافی نور زمان اچکزئی سے ابتدا کرتے ہیں, یہ چمن کی سرحد سے رپورٹنگ کرتے ہیں. نور زمان اچکزئی, جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں وہ یہ کہ کل کوئی 15 ٹرکیں میران شاہ سے خوست جائیں گی. غالباً یہ معاملہ 2014 سے کھٹائی میں پڑ گیا جب یہ سرحد کو بند کر دیا گیا تھا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کھلنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
تھینک یو, بڑی مہربانی. دیکھیں, پاکستان ہمیشہ ان کا جو ذمہ دار ہے معیشت کا, وہ تجارت پر ہے افغانستان کے ساتھ. افغانستان پاکستان کے لیے گیٹ وے کا حیثیت رکھتا ہے. سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے ہمیں لازمی بات ہے کہ افغانستان کے تھرو ہی ہمیں تجارتی سرگرمیاں بحال کرنا پڑے گی. اور حالیہ دنوں میں 2017 کی بات اگر میں کروں, افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے کئی سامنے آئی ہے, جس سے نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچا ہے بلکہ افغانستان کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو غلام خان کا جو اس وقت چینل کھل رہا ہے وہاں پر ایک گیٹ وے بنایا گیا ہے اور باقاعدہ تجارتی سرگرمیاں شروع کی جا رہی ہے. نہ صرف غلام خان بارڈر پر, سرحد کے آر پار جو آباد علاقے ہیں وہاں پر خوست ہے, پکتیکا ہے, پکتیا ہے, اور اس طرف خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہے, تو ان لوگوں کو کافی کے مسائل حل ہوں گے. ان کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں, پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے. جو پاکستان کا زر مبادلہ ہے اس میں بہتری آئے گی. افغانستان میں بھی اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ایک مختصراً روٹ ہوگا یہ جو کے پی کے کو افغانستان سے ملائے گا, بلکہ یہ روٹ میرے خیال میں اب سینٹرل ایشیا تک بھی جائے گا, کیونکہ جو سی پی ایک بن رہا ہے پاکستان کے اندر اس میں افغانستان کو بھی شامل کرنے کیا جا رہا ہے, اور بات چیت آگے کافی بڑی ہے, آگے چلی ہے, روس کے ساتھ بھی معاملات سے ہونے پا رہے ہیں. تو اس وقت میں جب دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان میں جو صورتحال ہے, بجائے یہ کہ وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائے دہشت گردی کو پروان چڑھانے سے روکنے کے لیے, معیشت پر توجہ دی جائے, لوگوں کو انوالو کیا جائے, عوام کو انوالو کیا جائے کہ وہ تجارتی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈال دے تجارت.
مگر نور زمان اچکزئی, اس میں مسئلہ یہ ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ 2014 میں اس رستے کو اس لیے بند کیا گیا کیونکہ دہشت گردی کا خطرہ تھا, تو ضرب عزم کے بعد ہی اس سرحدی کراسنگ کو بند کیا گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ خاص طور پہ اب افغانستان کے اندر بھی طالبان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ حکومت میں آئیں, کیا اس سے پاکستان کو کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہی طالبان بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آ جائیں؟
دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر پاکستانی طالبان تھے تو اس کے خلاف موثر کاروائی کر کے اب اس کی کمر توڑ دی گئی ہے پاکستانی افواج نے ضرب عزم آپریشن کے ذریعے, جبکہ افغانستان کے اندر جو افغان طالبان ہے جو کہ اسلامی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں, گزشتہ روز آپ کو پتا ہوگا کہ تائپے گیس آپریشن, گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا جس کا افتتاح کیا گیا تھا, تو طالبان نے اس کا خیر مقدم کیا تھا, بلکہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ وہ تائپے گیس پائپ لائن کی حفاظت بھی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان اس میں کوئی رکھنا نہیں ڈالیں گے, وہ چاہتے ہیں کہ افغان عوام کی ترقی ہو, خوشحالی ہو. البتہ اگر پاکستانی طالبان کی بات کی جائے تو پاکستانی طالبان کی اب وہ موثر قوت نہیں رہی ہے ان ایریاز میں جہاں ضرب عزم آپریشن کیا گیا, خاص کر جو پاٹا یا شمالی علاقے پاکستان کے جہاں ان کی سرحد افغانستان کے ساتھ ملتی ہے. تو پاکستان جب بھی کوئی منصوبہ بناتا ہے تو وہ سوچتا یہ ہے کہ پہلے پاکستان کا اس میں فائدہ ہو, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو بھی فیصلہ کیا ہے تو اسے پاکستان کو فائدہ حاصل ہوگا, اور جو دہشت گردی کا جو عنصر ہے کہ دوبارہ اگر ایسا ہو کہ اس راستے سے دہشت گرد آ جائے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے سے کوئی پلان کیا ہوگا کہ ان علاقوں میں ایسے موثر انتظامات کیے ہوں گے جہاں سے اب طالبان عناصر کی افغانستان سے پاکستان میں داخلے کی وہ ممکن نہ ہو سکے, اور ان کی کوششوں کو کی روک تھام کے لیے بھی کوئی موثر منصوبہ بندی کی گئی ہوگی. تو یہ جو راستہ اب دوبارہ کھل رہا ہے غلام خان والا, یہ ایک بہترین چوائس ہے پاکستان کے لیے بھی افغانستان کے لیے بھی. جو لوگ بے روزگار ہو گئے تھے, جہاں لوگوں کی معاشی حالت خراب ہو گئی تھی, میں جس طرح پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ جب بھی دہشت گردی انوالو ہوتی ہے ریاست میں یا کسی علاقے میں تو وہاں کی معاشی حالت اگر خراب ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کی جانب راغب ہو جاتے ہیں, لوگ کچھ پیسوں کے لیے دہشت گرد بن جاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں. اگر وہاں معاشی حالت بہتر ہو جائے تو ممکن ہے کہ دہشت گردی کی جانب راغب ہونے والے جو سوچ ہے وہ خود بخود ختم ہو سکتا ہے.
جی, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کی سیکرٹری خارجہ تیمینہ جنجوا بھی اس وقت واشنگٹن آ رہی ہیں اور غالباً یہاں ان کی کئی ملاقاتیں ہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن ہو. اس حوالے سے ہمیں اس وقت ٹی وی سے بھی ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جو ثاقب اسلام نے بنائی ہے, آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
اور پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا بھی کل سے امریکہ کے دورے پر دارالحکومت واشنگٹن پہنچ رہی ہیں. پاکستانی سیکرٹری خارجہ کی نائب معاون امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی وسط ایشیا ایلس ویلس سمیت امریکی محکمہ خارجہ میں اہم ملاقاتیں طے ہیں. اس کے علاوہ وہ امریکی تھنک ٹینک یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں بھی پاکستان کے موقف کے بارے میں بات کریں گی. امریکی قومی سلامتی کونسل میں جنوبی اور وسط ایشیا کے لیے سینئر ڈائریکٹر لیزا کرٹس نے حال ہی میں اپنے دورے پاکستان میں انہیں واشنگٹن آنے کی دعوت دی تھی. پاک امریکہ تعلقات پر اس حالیہ دورے کے ممکنہ اثرات پر بات کریں گے تھنک ٹینک یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کے منسلک تجزیہ کار معید یوسف سے. معید, ویلکم ٹو ویو 360. آپ اس دورے کو پاک امریکہ تعلقات میں پیدا ہونے والے تناؤ میں کمی کی امید کے طور پر دیکھتے ہیں یا یہ بھی ایک معمول کا دورہ ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے. اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان تعلقات میں بہت کشیدگی ہے. حال ہی میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی پہلی جنوری کی ٹویٹ کے بعد معاملات بہت بگڑ گئے تھے. تو جب تک بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا یا خواہ وہ کتنا ہی مشکل ہو تو تعلق میں کشیدگی بڑھتی جائے گی. تو اس حوالے سے میرے نزدیک یہ دورہ اور ان کی ملاقاتیں اہم ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس سے برف پگھلے گی اور معاملات جو ہیں وہ سلجھنا شروع ہو جائیں گے یا ایک مثبت راہ پہ چل پڑیں گے, مجھے لگتا ہے وہ ابھی ایکسپیکٹیشن اتنی اونچی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت اس تعلق میں اتنی زیادہ بنیادی چیزیں جو ہیں اس میں بد اعتمادی اتنی آ گئی ہے کہ اس میں وقت لگے گا.
تو سیکرٹری ایلس ویلس کے دورے سے پہلے اس کے بعد لیزا کرٹس کا دورہ ہوا اور حالات کو معمولات پر آنے کی بات کی گئی.
جی آپ نے یہ رپورٹ سنی اور اس وقت ہم چلتے ہیں واشنگٹن جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے عارف جمال نے. یہ مصنف ہیں کال فار ٹرانس نیشنل جہاد کے. عارف جمال آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو. جی
تو ہم اس وقت پاکستان سے بات کر رہے ہیں نور زمان اچکزئی کے ساتھ اور یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کی کچھ کوشش ہو رہی ہے. آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ غلام خان سرحدی کراسنگ کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کل سے یہ کراسنگ کھل جائے گی, جس کی وجہ سے افغانستان پاکستان کا جو تجارتی حجم ہے وہ بڑھنے کا اندیشہ ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن اگر افغانستان پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں؟ عارف جمال
جی
آپ بتائیے.
جی مجھے تو اس میں کوئی ایسی زیادہ تبدیلی کا نظر نہیں آ رہی. یہ سوال میں صحیح طرح سن نہیں سکا. یہ آپ نے وہ اوپننگ کھولنے کے بارے میں پوچھا ہے.
جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن آئے, لیکن اس میں بقول امریکہ کے پاکستان کی شمولیت بہت اہم ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اپنا تجارتی تعلقات بہتر کرے. اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قیام امن میں کتنی بہتری آ سکتی ہے؟
یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں امن کتنا آئے گا اور کیا پازیٹیو بات ہوگی, مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اور افغانستان دو ہمسائے ہیں اور ان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو دونوں ملک کسی نہ کسی طرح اچھا کرتے رہنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ اوپننگ بہت اچھا ایک اقدام ہے اور اس قسم کے باقی بھی اقدام ہونے چاہیے, کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں اور پاکستان جو ہے وہ تجارت کو بہت حد تک اس کو یوز بھی کرتا رہا ہے پریشر کے لیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو جہاں تک اسمگلنگ کا تعلق ہے جو پاکستان کا الزام ہے وہ صحیح ہے, اور لیکن اس کو آپ یہ بند کر کے سرحد حل نہیں کر سکتے. آپ کو اس پر دوسرے طریقوں سے قابو پانا چاہیے اور بڑا اچھی طرح سے کلیم ڈاؤن کرنا چاہیے, مگر تجارت جاری رہنی چاہیے.
جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کالز بھی لیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دو باتوں پر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری, اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت یہاں پر امریکہ میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا بھی وزٹ کرنے جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت پاک افغان سرحد پہ تجزیہ کار نور زمان اچکزئی ہیں, جبکہ یو ایس میں ہمارے ساتھ ہیں مصنف عارف جمال. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی ہم کالرز کو موقع دینا چاہتے ہیں، وہاری سے اللہ دتا شاکر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر۔ جی جناب، بات کیجیے۔
ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ جی بات کیجیے۔ غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور راجہ زاہد نے ہمیں کال کیا ہے مظفر آباد سے۔
السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام۔
راجہ زاہد بلہ باڑی مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں جو آپ کے رپورٹر اس وقت چمن سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ امریکہ نے، اب جو پاکستانی طالبان ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تو امریکہ اب افغانستان میں طالبان کو حکومت کا حصہ بنانے پر راضی ہو گیا ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی طالبان، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ادھر چلے گئے ہوں بارڈر کی اس طرف، اور بارڈر کھلنے سے ان کو اب آسانی اور دہشت گردی کا مسئلہ اپنی جگہ قائم ہو جائے۔ اور دوسرا میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا بھی انفلوئنس اس وقت افغانستان میں ہے، امریکہ کا بھی ہے، تو یہ نارکوٹکس کا مسئلہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، تو ان ساری باتوں کی موجودگی میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بارڈر سے سیف ٹرانزٹ ہوگی؟
اچھا، اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے۔
السلام علیکم جناب، دوست کر سے عرض کر رہا ہوں، ہمارا افغانستان بھائی دوست اور برادر ملک ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ 60 سال ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے، ہمیں وہ 100 پیاز بھی کھلاتا ہے اور 100 جوتے بھی مارتا ہے، اور ابھی وہ ہماری فوج کو افغانستان بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ افغانیوں کو سوچنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہمارا مسلمان ملک ہے، ان کو مل کر ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ شکریہ۔
اور سیالکوٹ سے محمد یاسین۔ جی محمد یاسین۔
جی جی
جی،
آواز آ رہی ہے جی میری؟
جی بالکل آ رہی ہے۔
ہاں جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ پروگرام میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے۔ دیکھیں جی، تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی قابض ملک جبری کسی ملک پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور وہاں پہ امن بھی آ جائے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا جی۔ جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے گا، وہاں کے عوام کو آزاد نہیں کرے گا، وہ ملک آزادی محسوس نہیں کرے گا، تو تب جب وہ محسوس کرے گا تو تب وہاں پہ امن آیا کرتا ہے۔
بہت دلچسپ، بہت دلچسپ۔
تو جب تک انڈیا اور امریکہ وہاں سے نہیں جائیں گے تو امن کیسے آ سکتا ہے جی؟
کشمیر سے کال کیا ہے قاری بشیر نے۔ جی
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
کوئٹہ سے قاری بشیر فروتن عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی تاریخ چل پڑی ہے نا امن کے لیے،
جی جی،
یہ ان شاء اللہ تعالیٰ رنگ لائے گی، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ ہر دلوں کو جوڑتی ہے آپس میں، اور دل دور بھی ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان سارے ملکوں کے دل میں ڈال دیا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ امن ہوگا، میری دعا یہ ہے۔
بہت شکریہ۔ ہم اپنے مہمانوں کو بھی موقع دیں گے، لیکن فیس بک پہ بھی اس وقت ہم ہیں، اور اس پر عبد الغفور، توصیف شوقی، عبد الولی خاکسار، اور ایم اے نصیر احمد، اور محمد بازا، بہت سارے لوگوں نے ہمیں اس وقت رابطہ کیا ہے، اور شکریہ آپ کے۔ ہم اس وقت لوٹتے ہیں نور زمان اچکزئی کی طرف۔ نور زمان اچکزئی، جس طرح سے کالرز نے اشارہ دیا، اس پر اگر آپ کچھ کہیں کہ دہشت گردی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ بہت بڑا ایک ہے موقف، ایک بیان، اس کا آپ کس طرح دفاع کرتے ہیں؟
جی دیکھیے، معزز کالر سے سمجھا نہیں کہ میں کس اس میں بات کیا تھا۔ میں نے کہا کہ پاکستان میں تو پاکستان طالبان کی کمر توڑ ڈالی ہے زرد آپریشن کے ذریعے، جبکہ افغانستان میں تو اس وقت بھی طالبان ایک مضبوط قوت ہے، کیونکہ جس طرح پریزیڈنٹ صاحب افغانستان نے گزشتہ روز ان کو دعوت بھی دیا تھا کہ وہ شراکت اقتدار میں ان کو حصہ دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو شراکت اقتدار میں حصہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کو قائل کرنا چاہیے کہ وہ باقاعدہ سیاست میں حصہ لے، اور جو غلام خان دروازہ کھل رہا ہے ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت گاہ بنایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. البتہ پاکستانی طالبان اگر دراندازی کرتے ہیں تو وہ اب ان کی قوت اس طرح کی نہیں رہی جس طرح کے پچھلے سالوں میں 2002 یا 2003 کے بعد جس طرح ابھرے تھے پاکستانی طالبان. اور افغان طالبان میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں رخنا ڈالیں گے یا اس کو ناکام بنانے کی کوئی کوشش کریں گے. جی
ہم واپس آتے ہیں عارف جمال کی طرف. یہ مصنف ہیں, امریکہ میں ہیں. عارف جمال, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں تہمینہ جنجوعہ اس وقت آ رہی ہیں اور غالباً ان کی یہاں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اس دورے کی اہمیت آپ کیا دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ جانتے ہیں کہ کشیدگی رہی ہے تعلقات میں, امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں؟ جی
جی, میں جیسے انگریزی میں کہتے ہیں وداؤٹ مینسنگ ورڈز, میں صاف یہ کہوں گا کہ یہ ایک نان ایونٹ ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا فورن آفس ہے اس کی وہ حیثیت یا ویٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو پاکستان کی جو فورن سیکرٹری آئیں گی وہ ظاہر ہے کہ وہی باتیں کہیں گی جو ان کو وہاں پر بتایا جائے گا. پاکستان کی فورن پالیسی خاص طور پر جو اہم ممالک ہیں جیسے امریکہ ہوا, افغانستان ہوا, بھارت ہوا اور سعودی عربیہ اور بہت سارے, ان کے بارے میں جو پالیسیز ہماری بنتی ہیں وہ اس میں جو سب سے بڑی اسٹیمپ ہوتی ہے وہ جی ایچ کیو کی ہوتی ہے. تو ہماری جو فورن سیکرٹری آ رہی ہیں میں نہیں سمجھتا وہ کوئی گیم چینجر یا کسی حوالے سے بھی اہم ہے. یہ ایک وزٹ ہے, وہ باتیں کریں گی اور ایسے ایک تاثر رہے گا کہ دو ملک باتیں کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان اپنی پالیسی نہیں چینج کرتا جہاد کی اور کوئی واضح سٹیپ نہیں لیتا, یہ ریلیشنز اسی طرح لنگر آن کرتے رہیں گے اور خراب سے خراب ہوتے رہیں گے. کبھی ایک دم زیادہ لگیں گے خراب ہو گئے ہیں, کبھی لگے گا تھوڑے تھوڑے خراب ہو رہے ہیں, کبھی کبھی رے آف ہوپ بھی آئے گی چند دنوں کے لیے. مگر یہ ہے کہ یہ پچھلے 12 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے اور میں نہیں کوئی دیکھا
تبدیلی. اچھا نور زمان اچکزئی, آپ وہاں میدان میں ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ بار بار کہتا ہے حقانی نیٹورک کی وہاں موجودگی ہے, لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس وقت جو بھی طالبان ہیں, جنگجو ہیں حقانی سمیت, وہ افغانستان کے اندر لڑ رہے ہیں. آپ نے کیا دیکھا ہے؟
دیکھ, بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جب پاک امریکہ تعلقات میں کشیدگی سامنے آئی تھی تو بڑی حد تک پاکستان نے ان عناصر پہ زور دیا تھا کہ جو پاکستان کے اندر آ کر رہتے تھے, جس طرح کہ افغان مہاجر کیمپوں میں طالبان ایلیمنٹس رہتے تھے خاص کر کے پی کے اور بلوچستان میں. اس کے بعد سے جب پریشر آیا ہے تو ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس وقت پاکستان میں نظر نہیں آ رہا ہے, جبکہ جو چھوٹے لیول کے جنگجو ہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ بیشتر طالب قیادت جو اس وقت افغانستان منتقل ہو چکا ہے اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے جو کہ پاکستان اس وقت تک ظاہر نہیں کیا ہے کہ کن طالبان کمانڈروں کو اس وقت حراست میں لیا گیا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں وقت جب کابل گیا تھا تو کچھ طالبان قیادت کو جو گرفتار تھے ان کو حوالے کیے ہیں کابل حکومت کے, جبکہ اب جب پاک افغان بارڈر پہ بارڈ لگانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے خاص کر خیبر پختونخوا میں, اس وقت بہت زیادہ جو علاقہ ہے وہاں پر باڑھ کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے, تو اس وجہ سے بھی طالبان کی قیادت کی کوشش ہے کہ وہ پہلے پہلے افغانستان منتقل ہو جائے جو کہ پاک افغان سرحدی علاقوں میں ان کی کئی کمین گاہیں تھی. اور ہمارے جو اپنے ذرائع ہیں, اپنے جو سورسز ہے جو طالبان قیادت کے ساتھ ہمیشہ جب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے, تو وہ سوشل میڈیا بھی اب ان کا کمزور ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, اب اس طرح نہیں رہا ہے جس طرح کے پچھلے سالوں میں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ اس وقت ان کا زیادہ اثر رسوخ افغانستان کے شمالی علاقوں کے اندر ہے. لازمی بات ہے کہ وہ پاک افغان سرحدی علاقے ہوں گے لیکن افغانستان کے اندر ہے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ان کو گرفتار کر کے یا افغانستان کے حوالے نہ کیا جائے.
ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے, فیس بک پہ بھی ہیں. چکوال سے افصل عزیز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
السلام علیکم. محترمہ میرا عارف جمال صاحب سے ایک سوال ہے. یہ جو بار بار آپ بھی کہہ رہی ہیں اور یہ ایک مصنف ہیں یا رائٹر ہیں جو بھی ہیں معذرت کے ساتھ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارن سیکرٹری آ رہی ہیں وہ جو ان کو بتایا جائے گا وہی کہیں گی. تو میرا ان سے بھی اور آپ کے بھی اور سارے تجزیہ کاروں سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی بھی سیکرٹری خارجہ جو بھی جاتی ہے یا جاتا ہے وہ اپنے ملک کی پالیسی لے کے نہیں جاتا کہ وہ یا اس نے اپنی پرسنل بنائی ہوتی ہے؟ مہربانی.
جی ظاہر ہے آپ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, شکریہ. ہمیں فیس بک پہ بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے. میر آصف, شیخ بلال, خرم نواز جویا, سید شاہ, پرویز الاسلام, محمد افتخار, انتخاب عالم, اور ہمیں کال کیا ہے عادل نے اسکردو سے. جی بات کیجیے. جی جی بات کیجیے, بات کیجیے.
جی آپ نے یہ روزانہ یہ پروگرام یہ نشر کر رہے ہیں جی, اس کا کوئی آج تک کسی کو نہ فائدہ ملا ہے کہ نقصان؟
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا.
سوال میرا,
محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
محترمہ ہمارا خارجہ پالیسی ہے کہ حکومت کو ٹکنے نہیں دیتے ہیں. جب یہ حکومت آیا ہے چار سال سے ادھر دھرنا ادھر دھرنا, یہ بلیک میلنگ اور بلیک مارکیٹنگ اور وہ خرید و فروغ, ووٹوں کا خرید و فروغ. ہمارا خارجہ پالیسی ہے کہ دیر پانچ سال تک ہمارا وزیر خارجہ نہیں تھا. ابھی ہمارا خارجہ کا سیکرٹری جوام جا کے کیا کرے گا؟ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہمارا خارجہ سیکرٹری.
اچھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عارف جمال جواب دیں. عارف جمال, اگر حالات زمینی حالات تبدیل ہو گئے ہیں, پھر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر بار بار پریشر رکھا جا رہا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آخر کار امریکہ کے لیے کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ناراضگی رہتی ہے دونوں ملکوں کے بیچ, لیکن تعلقات اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے؟
پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک صاحب نے جو کہا کہ وہ ملک سے وہ ایڈوائس لے کے نہیں آتی, وہ بات ان کی صحیح تھی. میرا مطلب یہ تھا کہ وہ ایڈوائس حکومت کی یا فورن آفس کی لے کر نہیں آ رہی, بلکہ جی ایچ کیو جو ان کو بتائے گا وہی آگے سے کمیونیکیٹ ہوگا, اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نیگوشیٹ بھی کر سکیں. جہاں تک تو آپ کے سوال کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ زمینی حقائق اتنے چینج ہوئے ہیں کہ وہ پالیسیز بھی چینج ہونی چاہیے. زمینی حالات پچھلے 12 سال سے بالکل چینج نہیں ہوئے. پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے, یہ بڑی پکی بات ہے. اور مجھے کوئی بھی ایسی انڈیکیشن نہیں آج تک ملی جس سے مجھے یہ ہو کہ یہ پہلا قدم لے لیا گیا ہے. اس لیے جو امریکہ کے لیے پاکستان کی کچھ اہمیت بھی ہے, مگر اتنی نہیں ہے جتنی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اپنے پاس کوئی ایسا وہ حل نہیں ہے کہ جو پاکستان جو اگر ان کی بات نہیں مانتا نہیں سنتا ڈیفائی کرتا ہے اور جہاد جاری رکھتا ہے تو امریکہ کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے اور یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو ابھی کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی پالیسی کہ پاکستان پالیسی کو کافی حد تک بھارت کو آؤٹ سورس کر دیا جائے. تو بھارت کا اور افغانستان کا جو رول ہے وہ اب بڑھتا میں نظر دیکھ رہا ہوں, مگر امریکہ جو ہے وہ اپنی ہیلپ لیسنس کی وجہ سے اور یہ لیک آف ویژن کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہا. اس کی ایک وجہ میں آپ کو انڈیکیشن دے سکتا ہوں کہ 17 ایئرس کے پہلے جب 9/11 ہوئے پاکستان ایک بہت اہم ملک بن گیا, مگر یہاں پر پاکستان ایکسپرٹس جو ہیں وہ ڈی سی میں اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح افغانستان کے لیے یا بھارت کے لیے تھے. تو جو بھارت
جو انڈیا ایکسپرٹ تھے اور افغانستان ایکسپرٹ تھے انہوں نے ہی پاکستان ایکسپرٹ کا رول اڈاپٹ کر لیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر نالج کی بہت زیادہ کمی ہے امریکہ میں.
بہت شکریہ. ہمیں اس دوران فیس بک پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے. سلیم رضا، راجہ راشد، احسان البزدر، شیخ بلال، احمد گل، آزو وسیم، انعام اللہ، الہی بخش، اور اتنی فرصت نہیں ہے کہ سب نام ہم پڑھ سکیں، لیکن اس وقت ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پاکستان افغانستان کی سرحد سے رپورٹنگ کرتے ہیں سینئر صحافی نور زمان اچکزئی، جبکہ امریکہ سے تھے مصنف عارف جمال. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ سینٹ میں انسانی حقوق کی ایک اسپیشل کمیٹی ہے، اور اس کی چیئرپرسن نسرین جلیل نے ایک تجویز دی ہے کہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانے والے کو سزا دی جائے. اس سلسلے میں ہم ڈیبیٹ کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے نائب امیر اسد اللہ بھٹو بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر محمود نے ایک رپورٹ بھی بھیجی ہے، آئیے سنتے ہیں.
سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو بھی ایسی ہی سزا دینے کی سفارش کی ہے جیسی کہ اس الزام کے مرتکب افراد کے لیے قانون میں طے ہے. پاکستان میں توہین مذہب کی سزا موت ہے، لیکن ایک عرصے سے اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مناسب قانون سازی کے مطالبات کیے جاتے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پارلیمان سے یہ کہہ چکی ہے کہ توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت سزا کے لیے قانون بنائے. منگل کو سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی سربراہ سینیٹر نسرین جلیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کمیٹی کی تیار کردہ سفارشات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس سفارش کا مقصد توہین مذہب کے قانون میں تبدیلی ہر نہیں، بلکہ اس کے طریقہ کار کے بارے میں درستگی کا کہا گیا ہے. انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے ماضی میں پیش کردہ تجاویز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کونسل نے بھی جھوٹا الزام لگانے والوں کے لیے ایسی ہی سزا تجویز کی تھی، جبکہ ایک دوسری تجویز میں کہا گیا تھا کہ الزام لگانے والا اپنے موقف کا حلف اٹھائے اور دو گواہ بھی پیش کرے. لہذا نسرین جلیل کے بقول کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ الزام لگانے والے کو اپنے موقف کی صداقت کے لیے دو گواہ بھی پیش کرنے چاہیے. کمیٹی کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر مفتی عبدالستار نے ان سفارشات کو توہین مذہب کے قانون کو سبوتاش کرنے کی ایک کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیا ملک میں کوئی اور قانون نہیں ہے جس کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ اس پر چیئرپرسن سینیٹر نسرین جلیل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
مفتی عبدالستار سرے سے اس کو ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کو بہت سمجھایا کہ وی آر ناٹ ٹچنگ دی بلاسفیمی لا، اٹس اونلی دی پروسیجر وچ وی وانٹ ٹو کریکٹ پٹ رائٹ سو دیٹ نوبڈی از اکیوزڈ فالسلی آف بلاسفیمی. پھر اب یہ ہوگا کہ وی ول سینڈ دی رپورٹ ٹو دی سینٹ، اور مفتی عبدالستار کے ڈنٹ اگری ٹو دی recommendations, but the other committee members did.
جھوٹا الزام لگانے والے کے لیے پاکستانی قانون میں 6 ماہ قید اور 1,000 روپے جرمانے کی سزا ہے. ماضی میں کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں درپردہ ذاتی انات توہین مذہب کے الزام کی صورت میں سامنے آتا رہا، لیکن اس بارے میں کسی بھی قانون سازی یا موجودہ قانون میں ترمیم کے مطالبے کو بااثر مذہبی حلقوں کی وجہ سے پورا نہیں کیا جا سکا. نسرین جلیل کا کہنا تھا کہ جب لوگ اس بارے میں مکالمہ کریں گے تو کھلے ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سننے سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. بصورت دیگر ان کے بقول بند ذہن کے ساتھ کسی ایک موقف پر ڈٹے رہنے سے مسائل ہی پیدا ہوں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم جماعت اسلامی کے نائب امیر اسد اللہ بھٹو سے ابتدا کرتے ہیں. بھٹو صاحب آپ بتائیے, ہم نے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کا تو موقف سن لیا اس معاملے پر, لیکن آپ لوگوں کا موقف سننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو تجویز نسرین جلیل نے دی ہیں وہ یہ ہے کہ توہین رسالت میں جھوٹا الزام لگانے والے پر جو ہے الزام لگنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑے عرصے سے تو ناموس رسالت کے قانون کو پہلے مطالبہ تھا کہ اس کو ریپیل کیا جائے, وہ مطالبہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی اس کو غیر مؤثر بنانے کے لیے کوئی کوشش کی جائے, تو یہ بھی اسی کوششوں کا ایک حصہ ہے. اور یہ نسلی جدید ذرا کے لوگ عورتیں یا مرد جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک قانون تو نہیں ہے نا, اگر کوئی قانون سازی ہونی ہے تو یہ اگر اس میں لوگ ایک دوسرے کو فرض کریں, غلط انوالو کرتے ہیں تو دوسرے کیسوں میں بھی کرتے ہیں, چوری میں بھی کرتے ہیں, ڈاکے میں بھی کرتے ہیں, دوسرے جو کرائمز ہیں اس میں بھی ہوتا ہے, حتیٰ کہ دہشت گردی کے اندر بھی. اور عدالتوں نے بہت سارے لوگوں کو بری کر دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک قانون کے لیے اور ایک فرض کے لیے قانون بنایا جائے.
اچھا,
دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں,
جی جی ہم ذرا سا ہمارے پاس وقت کم ہے, جی جی کیونکہ آپ کا موقف وہی ہے جو جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کا ہے. ہم اب انسانی حقوق,
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عرض کروں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے, دلائل کی بنیاد کے اوپر ہے.
آپ کی دلائل ہم نے سن لی ہے.
کتنا بھی گنہگار ہو جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جھوٹ نہیں بولے گا, اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ جھوٹا مقدمہ دائر کرے. یہ ہمارے عقیدے اور ہمارے ماحول اور ہمارے جو یہاں کا جذبات ہیں اس کے مطابق یہ ممکن نہیں.
اچھا, اب ہم ایک اور موقف اس پہ لیتے ہیں, اور انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن ہمارے ساتھ ہیں. مہدی حسن صاحب, نسرین جلیل صاحبہ نے جو اس وقت تجویز دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیوں سمجھتے ہیں؟
دیکھیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آئی تجویز, جب سے یہ قانون نافذ ہوا ہے متعدد بار یہ کہا گیا کہ اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے. جو حالات ہیں اور جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار لوگوں نے اس قانون کو استعمال کیا ہے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان پہ یہ الزام لگا کے یہ مقدمات بنوائے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب انگریزوں کے غلام تھے سب کانٹیننٹ کے لوگ جس میں پاکستان بھی شامل تھا, اس وقت ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا جیسا یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بنایا گیا تھا. لیکن کوئی ہائی پروفائل ایسا کیس سوائے ایک کیس کے, راجپال کا جو کیس تھا, اس کے علاوہ کوئی کیس ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا جس میں اس قسم کی شکایت کی گئی ہو کہ کوئی مسلمانوں کے قابل عزت شخصیات کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے یا ایسی افواہیں پھیلاتا ہے جو قابل اعتراض ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس پہ گفتگو ہو رہی تھی بہت اچھے سے کہ اس میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے اس قانون کو.
اچھا,
کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے, اس میں 6 سے 7 لوگ تک ایسے کیسز ہیں جو تھانے پہنچنے کے بعد تھانے میں یا اپنے گھر کے دروازے پہ وہ لوگ قتل ہو گئے جن پہ یہ الزام لگایا گیا تھا.
جی,
اتنے حساس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور قانون میں ایسی تبدیلی ضروری ہے کہ اس کو مس یوز نہ کر سکے کوئی اور اپنے وہ دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے خلاف اس کیس کو اس قانون کو استعمال کر سکے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں اس دوران راجہ راشد, محمد عارف, جان حسین, خرم نواز جویا, رحمان گل, در مقصود, ملک سلیم کبیر, شدان خان وغیرہ وغیرہ نے, بہت سارے لوگوں نے ہمیں لکھا ہے, وہ سن رہے ہیں اس پروگرام کو فیس بک پر, لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, باری باری ان کو بھی لیتے ہیں. ہمیں کال آئی ہے چکوال سے, بدر کی. جی اچھا ڈسکنیکٹ ہو گئے. اور متین سلیمانی نے لنڈی کوٹل سے کال کی ہے. جی بات کیجیے.
السلام علیکم, میڈم یہ جماعت اسلامی کا نائب امیر صاحب موجود ہیں؟
جی بالکل موجود ہے.
ہلو,
بالکل موجود ہے.
سر اسی میں سوال, بالکل میں اسی ایک سوال پوچھ رہا تھا, ضروری اہم سوال.
بالکل,
یہ پاکستان کا پورا آئین اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اسلامی ہے تو آپ کس وجہ سے ہر وقت لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کریں گے؟
ٹھیک ہے, ہم سوال پوچھتے ہیں
پاکستان میں.
ٹھیک ہے ٹھیک,
اگر نافذ,
ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے سن لی. اچھا, اور افضل عزیز نے کال کیا ہے چکوال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ قانون بنے, تو میرے علم کے مطابق تو یہ محترم بھٹو صاحب کے زمانے میں قانون بنا ہوا تھا, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ سینٹر جو اپنا محترمہ ہیں ان سے یہ گزار کہ مطلب یہ کہ اسمبلی کے موقع پہ ایسی تجاویز دینے کی بجائے یہ جو نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اور دوسرے اس الیکشن پہ کر رہے تھے, تو ادھر کیوں نہیں تجویز دیتی؟
اچھا شکریہ,
مہربانی, شکریہ.
اور چونیا سے طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ توہین مذہب جتنا حساس معاملہ ہے, اس میں توہین مذہب کا الزام لگانے والا اگر جھوٹا ثابت ہونا تو اس کی سزا ایڈلیجی ہونی چاہیے. ایک تو اس کو سزا ملنی چاہیے سخت, اور دوسرا جرمانہ بھی ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ جس پہ اس نے الزام لگایا ہو جرمانہ اس کو پے کیا جائے جو اس نے مقدمہ بازی پہ استعمال کیا ہو پیسہ, تو اس کو واقعی سزا زیادہ ملنی چاہیے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور مجید نے کال کیا ہے دیر سے. مجید
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال, جی میرا سوال یہ ہے کہ 1947 سے لے کر 2018 تک کیا جماعت اسلامی کا وزیر اعظم منتخب آیا ہے تاکہ اسلام انقلاب کے لیے قانون لاگو کرے؟ تھینک یو.
اور گل افریدی نے کال کیا ہے شمالی وزیرستان سے.
ہلو, میرا سوال یہ ہے, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سمین کے جو سمین کے سوالات ہیں وہ اپنے تجزیہ نگاروں کے سامنے آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود سوالوں سے خالی نہیں ہوتے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ قانون حالت استعمال ہو رہا ہے کہ اور 95% قانون حالت استعمال ہو رہا ہے؟ قانون کے محافظ لوگ راوان اور اپنے مہمان رکھا ہوا ہے. شکریہ.
اور ہمیں کال کیا ہے شاہ محمد مزاری نے.
محترمہ, میری سوال یہ ہے جو دو بل پاس کیا نا, جو تجویز دیا محترمہ نے, وہ تو اچھا کیا انہوں نے, کہا کہ جو بھی الزام لگا رہا جتنا الزام اتنا ہی سزا ہونا چاہیے جو سزا جو دے رہا دوسرے کو.
اچھا بہت شکریہ. جی جی بالکل. اور ہمیں اس فیس بک پر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے, ذاکر خان, مجید بھٹ, شہباز بھٹ, احمد نذیر, احمد گل, جاوید لون, تنویر احمد, بشیر گل, سواتی, نثار خان, اور بہت سارے لوگ پسند کر رہے ہیں پروگرام کو. لیکن اسد اللہ بھٹو صاحب, جانے سے پہلے اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں, خصوصاً ایک جو سوال آیا کہ اگر پاکستان اسلامی ملک ہے تو پھر آپ لوگ اسلامی آئین کی کیوں بات کرتے ہیں؟
بات یہ ہے کہ اسلامی ملک ہے تو اسلامی قانون کے لیے اسلامی دستور یا اسلامی قانون کی بات کی جاتی ہے, یہ تو آسان ہے. لیکن میں دوسرا جو ایک سوال اٹھایا گیا ہے یہاں, اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہ مس یوز تو پاکستان کے لیے دنیا بھر کے قوانین ہوتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ انتظامی ہے. اگر جتنے لوگ یہاں اس موضوع پہ قتل ہوئے ہیں ان کے لیے پولیس اگر فوری ایکشن لیتی, فوری طور پہ یہ اس کے خلاف کاروائی کرتی, ایف آئی آر رجسٹر کرتی, تو مقدمہ چلتا اور اس کے بعد معاملہ ختم ہوتا. کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ عدالت میں کسی کو قتل کیا گیا ہو. اچھا, پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات تو بہت سارے جو ہے آنر کلنگس میں اور دوسروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اصل مسئلہ تو حکومت کی رٹ کا ہے, اصل مسئلہ قانون کی حکمرانی کا ہے, اصل مسئلہ ایڈمنسٹریشن یا پولیس یا انتظامیہ کے بر وقت اور درست فیصلوں کا ہے, جس کے نتیجے میں امن ملے گا, جس کے نتیجے میں قانون کی بالادستی ہوگی.
اور مہدی حسن صاحب, جانے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ سوالات آپ سے بھی منسوب تھے, جانے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی
جی, بات یہ ہے دیکھیے کہ عام قانون کے مقابلے میں ہم اس قانون کو رکھ کے جج نہیں کر سکتے, یہ بہت حساس معاملہ ہے. باقی قوانین کی اگر خلاف ورزی ہوتی ہے یا کسی کو شکایت ہوتی ہے تو اس میں ان کے قتل ہونے کا کوئی ایسا شائبہ نہیں رہتا, لیکن یہ ایک اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس میں قتل و غارت گری کی شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے. ہو چکے ہیں 6-7 قتل ہو چکے ہیں جن پہ الزام لگے کہ انہوں نے توہین کی ہے فلسفے کی, اسلام کے یا اسلام کی شخصیات کی, تو ان کو قتل کیا گیا ہے. 6-7 ایسے لوگ تھانے پہنچنے کے بعد یا گھر کی دہلیز پہ قتل ہو چکے ہیں. تو اتنے حساس معاملے میں یہ احتیاط لازمی ہے کہ اس میں کوئی ایسا سکم نہ رکھا جائے قانون میں کہ اس کو کوئی شخص اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکے اور اپنے مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے یا ان سے بدلہ لینے کے لیے اس قانون کو استعمال کر سکے. اور اس پہ بہت عرصے سے بحث ہوتی رہی ہے کہ اس قانون میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے, ختم کرنے کی نہیں اسے, ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے, کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ موجود ہے.
بالکل. ہمارے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین پروفیسر مہدی حسن, جبکہ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے نائب امیر اسد اللہ بھٹو بھی شریک تھے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ.
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 صرف آج نیوز پر.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو یہاں سے ملاقات کی وائٹ ہاؤس میں. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت امریکہ کی مشرق وسطی میں اور خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو جھگڑا ہے, اس سلسلے میں کیا پالیسی اپنائی جائے گی. ہمیں اس سلسلے میں جوائن کیا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی زاہد بخاری نے, جبکہ ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو بخاری صاحب, آپ کو خوش آمدید. زاہد بخاری
جی, جی بہت شکریہ.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب یہ ملاقات ہوئی نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ میں, تو کہا گیا کہ سب سے زیادہ فکر اس وقت امریکہ کو اس بات سے ہے کہ ایرانی فوجیں شام میں موجود ہیں. آپ کے خیال میں یہ کس حد تک ایک اہم جزو ہے امریکی فورن پالیسی کا, اور جس کی وجہ سے وہ اسرائیل سے اور زیادہ قریب آتا ہوا نظر آتا ہے؟
جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو اوور آل جو پالیسی ہے اسرائیل کے ساتھ, چونکہ یہاں کانگریس میں بھی ایک طرح کے آکوپیشن ہے اور دونوں پارٹیز میں سپورٹ بھی ہے, اور ابھی جو اے پیک کی سالانہ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں نیتن یاہو صاحب نے وائٹ ہاؤس کی میٹنگ کے بعد شام کو خطاب بھی کرنا ہے, تقریباً ہر قابل ذکر سیاستدان بھی اس میں خطاب کر رہا ہے, تو وہ ایسی سپورٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں تو ایشو خام خا کھڑے جاتے ہیں. وہ امریکہ کی ایک طرح کی سپورٹ ہے اسرائیل کو, ان میں پیلسٹینین کو کوئی حق نہ دینا, ان کو اسٹیٹ نہ دینا, اور ان کو سلولی ان کو ان کی علاقے میں بھی قبضہ کرنا اور ان لوگوں کو ایک طرح کے جیل میں, بڑی جیل میں رکھنا. تو اس میں ایران کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو اسرائیل کو تباہ کر دے, اور ان کی طرف سے ایسا کوئی بھی خطرہ محسوس ہو تو وہ اس کے بالکل ہسٹوریکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف جانا یہ ان کے ایک لحاظ سے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اور امریکہ میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ وہ بجائے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنے میں وہ اس معاملے میں اسرائیلی لابی کو اور اسرائیلی جو پالیسی ہے اس کو اپناتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو ایران کے معاملے میں بھی یہی بات ہے اور باقی معاملات میں بھی یہی بات ہے.
جی, اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید کی طرف جاتے ہیں, یہ شکاگو میں ہوتے ہیں. اور طلعت رشید صاحب, آج بھی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹرز کو بتایا کہ غالباً وہ جیروسلم جائیں گے اور وہاں جو امریکی ایمبیسی ہے اس کا انعقاد کریں گے, اس کا افتتاح کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس وقت کوئی تشویش ہے کہ اسرائیل کی حمایت کر کے اور اتنی کھلی حمایت کر کے وہاں مشرق وسطی میں کوئی مخالفت پیدا ہوگی امریکہ کی طرف؟
جی شکریہ بہت بہت. دیکھیں امریکہ کا جو ٹرسٹ وردی ایلائی ہے وہ اسرائیل ہے, یہ تو سب کو پتا ہے. یہ نہیں سارے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایمبیسی موو کریں گے لیکن انہوں نے نہیں کی. لیکن ٹرمپ نے جو اپنا وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو موو کروں گا تو وہ اپنے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کونسلیٹ آلریڈی ہے جیروسلم میں, اس کو کنورٹ کر رہے ہیں, ایمبیسی بنائیں گے. ہاں عرب نیشنز جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں لیکن کیا کر سکتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں. اب بھی خاص کر کوئی بھی ابھی نیگوسیشن تو عرب اسرائیل کی نہیں چل رہی, لیکن ٹرمپ نے یہ بھی یورپ میں جنوری میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب اسرائیل کو تو ہم ایمبیسی دے رہے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ عرب اسرائیل تنازع جو ہے اس کو بھی حل کریں. اور میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے جو خدا کرے کہ فلسطینیوں کی بہتری کے لیے ہو, اور مجھے امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ فلسطینی بھی اس سے حاصل کریں گے. یہ ایمبیسی کا مسئلہ ہاں تھوڑا سا کریٹیکل ہے, لیکن چونکہ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا اور اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں.
آپ اس پر کچھ کہہ سکتے ہیں بخاری صاحب کہ فلسطینی جو ہیں وہ اب آپ کے خیال میں کہاں دیکھنا شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے جو بیانات آئے ہیں اس کے مطابق وہ امریکہ کو ایک پیس بروکر کے طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان کے موقف میں آپ؟
میرا خیال ان کے موقف میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے, کوئی حقیقت کا احساس ہو سکتا ہے. امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے یورپین یونین کی جو فورن پالیسی چیف ہیں انہوں نے کہ امریکہ کے بغیر بھی کچھ نہیں ہو سکتا اور امریکہ اکیلا بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس وقت دنیا میں عالم یہ ہوا ہوا ہے. تو جہاں تک یہ عرب پیلسٹینین ایشو ہے جو ابھی پیلسٹینین کے جو بھی نمائندے گئے مختلف کیپٹل میں, ماسکو گئے, بیجنگ گئے, یورپین یونین گئے اور ممالک میں بھی گئے, تو انہیں احساس ہوا کہ وہ تو ٹھیک ہے جنرل اسمبلی میں ان کے حق میں قرارداد منظور ہوئی امریکہ کے خلاف ہوئی, لیکن اس میں کوئی جیسے وہ کہتے ہیں نا کوئی نوکیلے دانت نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر ہو سکے. تو ان کے پاس تو اس کے علاوہ میرا ذاتی خیال ہے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ یہ دو سٹیٹ والی بات تو میرا خیال ہے بالکل موہوم ہے اور الجھی ہوئی ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں رہا عملاً, گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں. तो वो एक ही स्टेट हो, एक स्टेट हो जिसमें वन मैन वन वोट के लिहाज से वो कोशिश करें और उसमें शायद वो कोई ऐसी चीज अचीव कर पाए इंटरनल डेमोग्राफिक की वजह से, वोटिंग राइट्स की वजह से, और अगर वो इसराइल को अपार्टाइड स्टेट्स का दर्जा दे सकें तो ये कोई रास्ता तो हो सकता है। बाकी दो स्टेट का सलूशन मेरा अपना ख्याल है दफन हो चुका है। इसराइल की कामयाबी ये है कि ना सिर्फ उसने उस सलूशन को दफन किया बल्कि खुद मिडल ईस्ट में अब रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज बहुत तब्दील हो चुके हैं और सऊदी अरब और कुवैत और अरब अमारात और मिस्र, उनका मौका भी बिल्कुल दूसरे तब्दील हो चुका है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक नया तवाजुन कायम होगा कुछ अरसे में। ये दो पुरानी जितनी भी बातें थी, जितने भी मुतालबे थे, दावे थे, वो स्टेज शायद गुजर गया है। कोई नया ही एक तवाजुन कायम होगा खत्ते में, चाहे उसमें पैलेस्टीनियन जो हैं वो खुद उनको शायद कुर्बानी और देनी पड़े। इसलिए कि अमेरिका जो कर रहा है वो, जैसे तलत साहब ने कहा कि अरब स्टेट क्या कर सकती है, वो तो ठीक है, लेकिन अमेरिका को भी तो सोचना चाहिए कि वो जिस वैल्यूज की बात करता है, जिस हक की बात करता है, जिस इंसाफ की बात करता है, हक खुदारियत की बात करता है, वो पैलेस्टीनियन की जब बात आती है तो सब कुछ भूल जाता है।
लेकिन ये खुद बुखारी साहब आप भी जानते हैं कि अमरीका के अंदर भी एक इस वक्त डिबेट चल रही है इस मामले पे कि और आज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी इसी सिलसिले में है। जी
जो वो मैं कह रहा हूँ, बल्कि वो खतूत बड़ा ओपन लेटर भी छाया हुआ है जो पुराने बोर्ड नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर पार्टीज के, उन्होंने भी ये ट्रंप साहब से कहा है कि आप जो पैलेस्टीनियन पैरामीटर्स हैं जो यूएन में भी थे, पूरी दुनिया ने माने थे 67 के रेजोल्यूशन के मुताबिक, जिसमें यरूशलम दोनों स्टेट्स का कैपिटल होगा, जिसमें रेफ्यूजीज के बारे में एक रीजनेबल सोल्यूशन होगा, जिसमें लैंड स्वैप भी एक रीजनेबल तरीके से की जाएगी, उसके मुताबिक हल करें, ना कि वन वे कोई चीज नाफिज करने की कोशिश करें। तो ये डिबेट तो है, बिल्कुल है, ये डिबेट और बढ़ेगी, मेरा अपना ख्याल ये है।
बिल्कुल।
तो
हम जी बुखारी साहब, आप और तलत रशीद हमारे साथ चंद मिनट और रहे। हमें जिन जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया है फेसबुक पे, ज्यादातर कश्मीर से रब्ता कर रहे हैं, निसार खान, साजिद वानी, अली कचकोल, जुबैर समी खान, इशफाक शफी, जाहिर है कश्मीर में जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। लेकिन बाज लोगों ने हमें कॉल भी किया है और कॉल्स लेते हैं। खुशाब से अख्तर हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब, बात कीजिए।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अख्तर हुसैन खुशाब से चक नंबर 23 एमबी से बात करूं। मेरा अपना तशीर साहब से ये सवाल है कि ये कह रहे थे कि ये अरब ममालिक का जो है इनकी मजबूरी है, अमेरिका जो भी इनके ऊपर फैसले मुसल्लत करे। तो देखिए, अमेरिका एक तरफ तो अमन का दाई मानता है, कहता है पूरी दुनिया में मैं अमन का ख्वाहिश मंद हूँ, और खुद ही ऐसे फैसले करके मुसलमानों के खासतौर पर जज्बात को ज्यादा उभार रहा होता है। तो इस सारे मामले में यूरोपीय यूनियन भी उनकी मुखालफत कर रही है, बरसगीर पाक को हिंद के वे सवाए इंडिया के जितने और ममालिक हैं वो भी उनकी मुखालफत कर रहे हैं, हत्ता कि इंडिया ने भी।
अच्छा नुकता उठाया आपने, बड़ी अच्छी बात की है। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है,
दूसरे लोगों के जज्बात का एहसास तो रखना चाहिए। शुक्रिया जी।
जी, और एक मिनट है तलत रशीद साहब, अगर आप कॉलर का जवाब दें।
देखिए बात जो है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी है कि इसराइल, मैंने पहले भी कहा था कि वो मुसलमानों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि अमेरिका पूरा, कोई भी प्रेसिडेंट कोई भी मुस्लिम ममालिक को ट्रस्ट नहीं करते, उनका जो एक ही एलाई है वो इसराइल है। और अभी मैं ये कहूंगा बोल्ड स्टेटमेंट कह के कि मुसलमानों को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, हो सकता है कि इसमें कुछ बेहतरी हो और इसी तरीके से कुछ निगोसिएशन आगे चल सकेंगे, वरना ये बात जहां कितने प्रेसिडेंट आए किसी ने कुछ भी नहीं किया, और ना ही अभी कोई निगोशिएशन कुछ भी नहीं चल रही फलस्तीनी इसराइल के बारे में, इसलिए तो अमेरिका उससे फायदा उठा रहा है और ये जो इशू है इसको आगे लेके चल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही हम करेंगे, ना ही फलस्तीन के अंदर भी इंटरनल भी उनके काफी इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं।
जी हाँ, और जैसे बुखारी साहब ने कहा कि हालात बड़े तब्दील हो रहे हैं। हमारे साथ थे रिपब्लिकन पार्टी के और डोनाल्ड ट्रंप के हामी तलत रशीद, जबकि सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाहिद बुखारी भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे जो गिल, प्रोड्यूसर असफर इमाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔